آج کتنے مسلمان ہیں جو یہ نہ جانتے ہوں کہ سود حرام ہے، لیکن کتنے ہیں جو اس سے واقعی پیچھا چھڑا چکے ہیں یا چھڑانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو ذہنی اور قلبی طور پر اس کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جب بھی ہم ان آیات کا مطالعہ کریں اور ان آیات کو ہم آگے پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں، تو صرف احکامات اور صرف جہنم کی وعید ہی نہ سنائیں، بلکہ ان آیات اور احکامات کو قبول کرنے کے لیے ایک زمین بھی تیار کریں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور خوف اور آخرت کے اندر جواب دہی کا احساس شدت کے ساتھ ابھارا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی حرمت کو بھی پوری طرح واضح کیا جائے۔ اور یہ بات آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری چیز، سب سے آخر میں جو چیز مکمل طور پر بین کی، وہ یہ چیز تھی۔ لہذا ہمیں اپنی تبلیغ کے آغاز میں یہ چیز نہیں شروع کرنی، تبلیغ کی ابتدا اس سے نہیں کرنی، کیونکہ آپ لوگوں کو اگر اسلام کی طرف لا رہے ہیں تو اس میں پہلے اگر آپ نے ان سے وہ چیزیں چھڑوائیں جو ان کو بہت ہی زیادہ مرغوب اور محبوب ہیں، تو وہ ان کو نہ چھوڑ سکیں گے نہ لے سکیں گے، اور ایک اسلام کے بارے میں ایک منفی رویہ ڈیولپ ہوگا جو ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ لہذا باوجود اس کے کہ اس کی انتہائی شدید حرمت ہے، اتنی حرمت جو شاید کسی اور چیز کی نہ بتائی گئی ہو، لیکن اس ساری حرمت کے باوجود بہت صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے اور سنجیدگی کے ساتھ وہ تمام کوششیں بھی ساتھ جاری رہنے کی ضرورت ہے یا رکھنے کی، کہ جس کے ذریعے ہم آج کے دور میں اس بہت بڑے جہاد میں کامیاب ہو سکیں، کہ صرف حرام کو حرام کہنے والے ہی نہ ہوں بلکہ حرام کو حرام کہہ کر اس کے متبادل الٹرنیٹ حلال راستے بھی تلاش کرنے والے ہوں، اور یہ کسی ایک گروپ یا ایک شخص یا ایک انسان کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ جب تک ہم سب اجتماعی طور پر اپنا اپنا کردار ادا نہ کریں، اس کردار کو ادا کرنے کے لیے سب سے بنیادی اور پہلی چیز اویئرنیس ہے۔ ایک اویئرنیس پیدا کرنے اور حرام کو حرام کہنے اور اس کا احساس دلانے کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیں اس انداز سے نہیں کہ لوگ اسے اپنے خلاف ایک تھریٹ سمجھنے لگے۔ مثال کے طور پر ایک بچے نے اگر اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ رکھی ہے، چھری، ننگی چھری پکڑ رکھی اپنے ہاتھ میں، آپ اس سے کیسے لیں گے؟ چھین کر اگر نیچے سے اس کا دستہ کھینچ لیں گے آپ، سب سے آسان طریقہ ہے یہ کھینچنے کا، چھری تو آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ جو کٹ جائے گا، اس سے اصل مقصد چھری لینے کا حاصل نہ ہوگا، بلکہ جو نقصان چھری پکڑ کے اس نے خود کرنا تھا وہی آپ نے کر دیا۔ ایسی چھری لینے سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ تو بالکل اسی طرح سود کو اگر آپ چھری سے تشبیہ دیں، چھری جیسی خطرناک چیز جو انسان کی ہلاکت کا یقینی سبب ہے، کیونکہ اتنے واضح احکام کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں شراب کے لیے حرام کا لفظ کہا ہے، تو سود کے لیے تو حرام کا لفظ بھی موجود ہے اور اصحاب النار کا لفظ موجود ہے اور ہم فیہا خالدون کا لفظ موجود ہے، یقینی ہلاکت والی چیز۔ لیکن اس کو بھی جب آپ لیں گے تو اس حال میں نہیں کہ ایسی چیزیں باقی رہ جائیں کہ لیا اور نہ لیا برابر ہو جائے۔ بہرحال اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ آیات کیا سچا بتاتی ہیں. کل میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ صدقات کے ساتھ چند شرائط صدقے کی قبولیت کی اس لیے رکھی گئیں تاکہ مسلمانوں کے اندر بھائی چارے کی محبت کی فضا باقی رہے. اسی لیے سود کو بھی حرام قرار دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان ہمدردی اور محبت اور بھائی چارہ اور ایک دوسرے کی غمگساری کے جذبات باقی رہیں، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ سنگ دلی اور شکاوت اور ایک دوسرے کا احساس نہ ہونا جیسے بدترین اخلاق. تو سود کیوں حرام قرار دیا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلام معاشرے کے اندر بھائی چارے کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے، مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ قرار دینا چاہتا ہے، کیونکہ سود سے بدترین اخلاق جیسے خود غرضی، مفاد پرستی، بخل اور سنگ دلی پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس صدقات کی طرف توجہ دلائی گئی، بلکہ مالی معاملات میں بات کرتے ہوئے پہلے صدقے کے بارے میں خوب خوب شوق دلایا گیا اور اس کا اجر بتایا گیا، اس کے بعد سود کو حرام قرار دیا گیا. پھر اگلے درجے پر قرض کی بات ہوگی، کیونکہ ہمیشہ صدقہ شاید نہ دیا جا سکے، تو قرض کے لین دین میں پھر کیا کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے. ابھی جو فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، ربا کا لفظ رے بے واؤ سے ہے، بڑھنا، اضافہ ہونا، زیادتی اور اضافہ. ربوا اونچی جگہ کو کہتے ہیں جو زمین کے اوپر ابری ہوئی ہو، یعنی ایک میدان میں اٹھی ہوئی چیز، بڑھی ہوئی چیز، یعنی جیسے ٹیلے وغیرہ ہوتے ہیں ایک میدان کے اندر. ٹیلوں سے آپ سمجھیں کہ میدان کیا ہے، اصل مال، اور یہ ٹیلے کیا ہیں، بڑھا ہوا مال جو پیسے سے بڑھا، پیسے نے پیسے کو بڑھا دیا. جیسے زمین کی بڑی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے، اسی زمین کا ایک حصہ ہوتی ہے لیکن اوپر جا چکی ہوتی ہے، مٹیریل ایک ہی ہوتا ہے. اردو میں اسے سود بولا جاتا ہے. سود کیا ہے یا ربا؟ اضافہ جو کسی واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے، ایکسٹرا منی جو کسی واجب الادا، یعنی کسی کو آپ نے کچھ پے کرنا ہے، لوٹانا ہے، دینا ہے، اس پر دیا جائے. یعنی وہ زیادہ روپیہ جو کسی واجب الادا رقم پر اصل رقم کے علاوہ ادا کیا جائے. اور اس اضافے کے مقابلے میں، کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا خطرہ موجود نہ ہو، یعنی کوئی کموڈٹی، لیبر، ایکسپرٹیز، رسک، انٹلیکچوئل ایفرٹ موجود نہ ہو، یعنی اس کا معاوضہ نہ ہو، بس روپے پر روپیہ ہو، مال کے ساتھ مال آ جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کرائے میں دی گئی چیز ربا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا استعمال بھی ہوتا ہے اور اس کے ختم خراب ہونے کا رسک بھی ہوتا ہے. وہ اضافہ جو کسی واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے، اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا خطرہ موجود نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ میں حضرت علی نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا، کل قرض جر نفعا فہو ربا، کلو حرب قرضن قرضہ جرہ جو کھینچ لائے نفع ان نفع فہو ربن تو وہ ربا ہے. ہر دیا ہوا قرض جو ساتھ ایکسٹرا منی لے کر آئے تو وہ ایکسٹرا مال جو ہے وہ کیا ہے؟ ربا ہے. یہ ڈیفینیشن کس کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. ایک اور چیز، ربا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ربا جو ذاتی ضروریات پر قرض لینے کے ساتھ دیا جاتا ہے، ٹھیک، مثلاً کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، وہ کسی کے پاس گیا کہ آپ مجھے پیسہ دے دیں. وہ کہتا ہے کہ پیسہ تو میں دوں گا، مثلاً 1000 روپیہ دوں گا، لیکن جب تم لوٹاؤ گے مثلاً 6 مہینے کے اندر تو مجھے 1500 دو گے، پھر میں تم کو 1000 دے سکتا ہوں اس وقت، کیونکہ میرا پیسہ تم استعمال کرو گے، لہٰذا تم مجھے 1000 نہیں واپس کرو گے، 1500 مثال کے طور پر، کوئی بھی ریٹ ہو سکتا ہے، 1500 ہو سکتا ہے، 1100 ہو سکتا ہے، 1600 ہو سکتا ہے، 2000 ہو سکتا ہے، جو بھی دینے والے اور لینے والے کے درمیان طے ہو. اب دیا تو اس نے 1000، لیکن جو لیا 500 اوپر، یہ 500 اضافہ جو ہے روپے پر، یہ کیا ہے؟ سود ہے. یہ ذاتی ضرورت پر لیے ہوئے قرضے پر ادا کیا گیا، ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ اس کو مہاجنی سود بھی کہتے ہیں، مہاجن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور قرضہ ہوتا ہے جو تجارتی قرضہ ہوتا ہے، اس پر سود، جسے عموماً انٹرسٹ بولتے ہیں، پہلے کو یوزری بولتے ہیں، دوسرے کو انٹرسٹ. انٹرسٹ کیا ہے؟ کہ آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، آپ بے روزگار ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں، لہذا آپ کسی امیر شخص سے یا بینک سے قرض لیتے ہیں، 1 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، جو بھی ہو، اور پھر اس مال کو انویسٹ کرتے ہیں اور اس پر جو بھی آپ کی محنت، کام کاج، سب کچھ ہوتا ہے وہ آپ کا، لیکن جب آپ وہ قرضہ واپس کرتے ہیں جو تجارت کے لیے آپ نے لیا، تو اس پر بھی آپ ایکسٹرا مال واپس کرتے ہیں. تو دونوں میں ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، خاص ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا تجارتی غرض کے لیے لیا گیا ہو، اصل چیز جو دونوں میں کامن ہے وہ کیا ہے؟ ربا میں ایکسٹرا پیسہ، یعنی اضافے کے ساتھ پیسے کو واپس کرنا. اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے، ایکسٹرا منی کے لیے، جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا، یعنی اس میں وہ ایکسٹرا طے ہوتا تھا پہلے ہی، اور مدت بھی طے ہو جاتی تھی. بعض اوقات یہ کہ اگر تم مجھے 100 روپیہ 1 مہینے کے اندر واپس کر دو تو اس پر کوئی زیادہ نہیں دینا ہوگا، لیکن اگر 2 مہینے میں دو تو 110 دینا ہوگا، 3 مہینے میں دو تو 120 دینا ہوگا، 4 میں دو تو، جس ساتھ ساتھ مدت بڑھتی گئی اور ساتھ ساتھ اس کا ریٹ جو ہے سود کا وہ بڑھتا گیا. تو فرمایا کہ جو سود کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، یعنی اپنے مال کو قرض دے کر اس پر اضافی رقم، سمپل الفاظ میں میں بات کر رہی ہوں، وہ ٹیکنیکل اور دوسری تیسری چیزیں نہیں، تاکہ اس کی جو اصل تھیم ہے وہ آپ پہ واضح ہو جائے. تو جو لوگ ربا کھاتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے، یا نہیں کھڑے ہوتے، ان کی شخصیت یا ان کی اصلیت واضح کی جا رہی ہے کہ ان کی حالت کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں. الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر ایسے جیسے کسی شخص کو جن نے چھو کر باولا کر دیا ہو. شیطان سے مراد یہاں جن ہے. اب نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں پہ جن کا سایہ پڑ جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس کو مانتے نہیں کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے. یہ آسیب زدہ ہونا ایک حقیقت ہے، اور یہاں اسی سے مثال دی گئی کہ جیسے ایک آسیب زدہ شخص، ایسا شخص جس کے اوپر کسی جن کا سایہ ہو یا جن نے اسے ٹچ کیا ہو یا اس پہ تسلط پایا ہو اور اس کی اپنی عقل کام نہ کر رہی ہو، باولا ہو، بہکی بہکی باتیں کرے، غیر ضروری باتیں کرے، گویا ایک پاگل شخص نظر آئے. کیونکہ جن پڑھنے سے یا جن کا سایہ پڑھنے سے ایک شخص کی حالت کیا ہو جاتی، کہ وہ نارمل بات نہیں کرتا ہے، اب نارمل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ سود خار دراصل باولے لوگوں کی طرح ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی. کیوں ان کو باولا کہا گیا؟ کہ ان کے اندر انسانی ہمدردی، کیونکہ ایک باولے پاگل شخص کے سامنے اگر آپ روئیں، چیخیں، کچھ کریں، اپنے آپ کو پیٹیں، ماریں، کچھ کریں، وہ آپ کو دیکھ کے ہنسے گا یا روئے گا، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. ہم دیکھو گا کہ بعض اوقات مائیں بچے کی ولادت کے بعد پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اور وہ کیا کرتی، ایک پاگل پن کا سے شکار ہو جاتی. اس میں وہ اپنے ہی بچوں کو اٹھا اٹھا کے مار رہی ہوتی. ایسے میں ان ماؤں سے کیا کیا جاتا، بچے لے لیے جاتے ہیں کہ یہ اپنے بچے کو نقصان پہنچا دیں گے، کیونکہ وہ باولی ہو گئی. تو کوئی بھی شخص جب باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، تو بے حس ہو جاتا ہے، اسے کسی کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا، کوئی غم ہی نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. فرمایا جو سود کھانے والا شخص ہے، اس کا حال بھی باولے شخص کی طرح ہے کہ جسے کسی کے غم، دکھ، تکلیف، پریشانی کا کچھ احساس نہیں. جس طرح پاگل شخص اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے، دیکھو اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے، آپ اسے روکیں، سمجھائیں، کچھ کریں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، بالکل اسی طرح سود خار بھی اپنے فائدوں میں، اپنی دنیا میں، اپنی ہی سوچوں میں، اپنے ہی جمع تفریق میں مست ہے. اسے اس سے کوئی نہیں کہ کوئی مر گیا، یا کسی کے گھر میں فاقہ ہے، یا کسی کا بزنس ڈوب گیا، یا کوئی کس ہلاکت میں ہے، نہیں. اسے صرف اس سے غرض ہے کہ میرا روپیہ جو کسی کے پاس گیا، اس پر صرف روپیہ نہیں، اس سے زائد مجھے کتنا ملا. اور دنیا میں ان کا یہ حال، ان کو باولے انسان سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ کوئی عقل مند انسان جسے اللہ نے عقل دی ہو، سمجھنے کی، برے اچھے میں تمیز کی صلاحیت دی ہو، کسی کے دکھ درد کو پہچاننے کی صلاحیت دی. اور یہی فرق ہے انسان اور جانور میں، کہ انسان کو عقل ملی. تو جو شخص عقل استعمال نہ کرے، اندھا بہرا ہو، کیونکہ اسے کسی کا دکھ درد محسوس ہی نہیں ہو رہا، تو وہ شخص کیا ہے، گویا مجنون ہے، مخبوط الحواس ہے، یا تخبت ہو، خبتی ہو چکا ہے. کس کا خبت لاحق ہے اس کو؟ مال کا، مفاد کا، دنیا میں مال کے خبت میں مبتلا تھا. قیامت کے دن بھی جب یہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، تو اس کی حالت پاگلوں کی سی ہوگی، یعنی پاگل پن کی حالت میں اٹھایا جائے گا. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا، پاگل کر دیا ہو، خبتی کر دیا ہو۔ ایسا کیوں ہوگا، ایسے کس لیے ہوگا؟ ذالک، اس لیے، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ، قالو کہتے ہیں، انما البيع، بے شک تجارت، مثل الربا، سود ہی کی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص اس کے فرق کو اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے، جانتا ہے، اس کا فرق بہت واضح ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے کیا کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کر دیا تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کر دیا سود کو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ تجارت اور سود کے درمیان فرق کی بات کی جا رہی ہے کہ دونوں ایک نہیں، کیونکہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ یہی مغالطہ دیتے ہیں کہ آپ جیسے بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں، ایسے ہی کسی دوسرے کو بزنس میں لگانے کے لیے دے دیتے ہیں، اور جیسے آپ کو بزنس میں نفع ملتا ہے، ایسے ہی جب کوئی بزنس کرتا ہے اور اس میں نفع اس کو ملتا ہے تو ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی چیز لگ رہی کہ یہاں بھی بزنس ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں آپ خود کر رہے ہیں، وہاں کوئی اور کر رہا ہے، تو بزنس ہی یہاں ہو یا وہاں، لیکن یہاں اور وہاں میں بہت فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جب آپ خود بزنس کر رہے ہیں تو آپ اس میں اپنا دماغ بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، جس کے لیے آپ کو رسک بھی ہے کہ جو مال آپ نے لگایا کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ لیبر اور باقی چیزیں بھی جو آپ ہائر کریں گے، اس کا ہیڈک بھی ہے۔ جبکہ سود میں آپ نے کیا کیا، سمپلی اپنا پیسہ دوسرے کو دے دیا، اور گھر بیٹھے بغیر کسی رسک کے، یعنی دوسرے کا کچھ ڈوبے یا بنے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ جبکہ آپ خود بزنس کرتے تو آپ کو خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں پیسہ ڈوب نہ جائے۔ آپ نے کوئی پین نہیں اٹھائی، کوئی دکھ نہیں اٹھایا، کچھ نہیں کیا، آپ کا پیسہ جو گھر میں پڑا ہوا تھا فالتو فارغ، وہ اٹھا کے آپ نے کسی کو دے دیا۔ نہ آپ کو کوئی رسک ہے اس پر، نہ آپ کی کوئی محنت لگی، نہ ہی آپ کا کوئی وقت لگا، آپ کا کچھ بھی نہیں گھسا، سوائے اس کے کہ آپ کا پیسہ آپ کو خود رکھنے اور سنبھالنے کی مصیبت کو چھوڑ کر کسی اور کو استعمال کے لیے دے دیا۔ اگر آپ پیسے کے علاوہ کوئی اور چیز کسی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں، جیسے کرائے پر دی جاتی ہے، تو اس میں تو وہ چیز گھستی ہے نا۔ مثلا آپ نے مکان کسی کو کرائے پر دیا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ مغالطہ بھی دیتے ہیں کہ جی مکان پر بھی تو آپ پیسہ لیتے ہیں، تو کیا وہ سود نہیں، اور اس کو بھی فکس کر لیتے ہیں آپ۔ یاد رکھیں کہ ربا میں طے شدہ شرح بھی شامل ہے، یعنی فکس اماؤنٹ بھی نفے کی شامل، کیونکہ اگر آپ کسی کو تجارت کے لیے پیسہ دیتے ہیں اور اس پر اس کو جو نفع ہوتا ہے اس میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن جب آپ فکس کر دیتے ہیں کہ مجھے تو اتنے فیصد دینا ہے، تمہیں اس سے زیادہ ملے یا کم ملے، تو اس کی اجازت نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نے تجارت کی تو اس میں تو آپ کا حال کچھ اور تھا، یا آپ کا تجارت میں پیسہ لگا تو آپ صرف نفع کے حقدار نہیں، نقصان کے بھی شریک ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے کوئی چیز اپنی کسی کو استعمال کے لیے دی تو اس میں رسک بھی ہے کہ وہ چیز ختم ہو جائے، جل جائے، ٹوٹ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی ہے، وہ چیز مسلسل پرانی ہو رہی ہے، گس رہی ہے۔ مثلا کسی کو گھر دیا آپ نے، تو روپیہ تو مثلا آپ کسی کو 1,00,000 روپے دیتے ہیں, جب واپس ملتا ہے تو 1,00,000 پورے کا پورا ملتا ہے. لیکن جب بھی آپ کسی کو گھر رینٹ پر دیتے ہیں تو واپس جب آپ لیتے ہیں تو اس کو کبھی آپ کو ایز اٹ از نہیں مل سکتا. بعض اوقات رینوویشن پہ وہ سارا کرایہ اٹھ جاتا ہے جو آپ نے وصول کیا ہوتا ہے, یا اگر پورا نہیں بھی لگتا تو 50%, 10% کچھ نہ کچھ آپ کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کے لیے پھر اس پر نقصان ہوتا ہے, استعمال کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مشین کسی کو دے رہے ہیں تو مشین بھی گھسے گی, پرانی ہوگی, اس کی قیمت کم ہوگی, تو گویا آپ اس میں ایک طرح سے نقصان اٹھا رہے ہیں. اور پھر مشین کو خریدنے میں, اس کو وہ کرنے میں جو آپ کی لیبر اور جو وقت استعمال ہوا, ان سب چیزوں کے اگینسٹ جب آپ ایک نفع لے رہے ہیں تو وہ اور چیز ہے. اس لیے یہ کہنا کہ تجارت اور ربا ایک چیز ہے, یہ ایک غلط فہمی پر مبنی ہے. یہ ایک چیز نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی سود نہیں تھا, یعنی انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن یہ بھی بات ایک لاعلمی اور غلط فہمی پر مبنی ہے. آپ کے زمانے میں بھی تجارتی سود موجود تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ والے خاص طور پر نہ ان کے پاس زراعت تھی نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی, ان کا گزر بسر کس پر ہو رہا تھا؟ تجارت پر. اور وہ تجارتی قرضے لیتے اور دیتے تھے اور اس پر بھاری شرح سود بھی وصول کرتے تھے. اور اس میں خاص طور پر جیسے حضرت عباس اور خالد بن ولید کے نام ملتے ہیں, اور مکہ اور مدینہ میں لاکھوں کی تجارت ہوتی تھی سودی قرضوں پر, اور ہمسایہ ممالک میں بھی تجارتی سود کا عام رواج تھا. ٹھیک ہے, اس طرح کے بینکس موجود نہیں تھے, لیکن اسی قسم کی کئی شکلیں پیسے کے لین دین کی موجود تھی. لہذا سود خواہ ذاتی قرض پر ہو یا تجارتی, دونوں پر بات ایک ہی ہے, کیونکہ دونوں میں ہی جو کامن چیز ہے وہ لفظ ربا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ذاتی کے لیے تو حرام ہے اور تجارتی کے لیے جائز ہے. پھر اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دونوں کے درمیان باہم رضامندی پائی جاتی ہے, لینے والے اور دینے والے کے درمیان. تو اس لیے کوئی کام اگر باہم رضامندی سے ہو رہا ہے تو کسی تیسرے کو کیا اعتراض ہے؟ پھر کیوں حرام قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی مرضی سے سود دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیسہ لیا, اس لیے ہم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے کیوں حرمت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہاں, آپ رضامندی سے دیں, لیکن یہ رضامندی جبرن رضامندی ہے. ایک شخص کے پاس اگر دو آپشنز ہوں, ایک آپشن بغیر سود کے اور ایک سود والی, تو وہ کون سی لے گا؟ بغیر سود. کون سی رضامندی پھر کہاں ہوئی اصل میں؟ اصل رضامندی تو بغیر سود کے ہی ہوئی. اس لیے یہ بھی ایک مغالطہ ہے, اور اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے.